के वीरान को रोशन कर दो, अपना मस्कन यहीं तामीर करो, अपना मस्कन यहीं तामीर करो। कब तलक मुझसे हिजाबत जमाल और वाजे जरा तस्वीर करो, जरा तस्वीर करो। रुख से एक बार उठा दो सफ़े नूर की तफसीर करो, मुसफ़े नूर की तफसीर करो। तसव्वुर पे हकीकत का गुमान, मेरे ख्वाबों की ये ताबीर करो, ये ताबीर करो। मैं तसव्वुर में कदम बस हुआ, दरगुजर ये तकसीर करो, दरगुजर मेरी ये तकसीर करो। हर घड़ी वो तसव्वुर में अलीन, हर घड़ी वो तसव्वुर में अलीन, नक्श दिल पर वही तस्वीर करो, नक्श दिल पर वही तस्वीर करो, गिरागीर करो साया जुल्फे गिरागीर करो।
ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज। सामेन, तारीफ और तौसीफ किसी कमाल पर की जाती है और हर कमाल की बाजगश्त खालिक़े कायनात की तरफ है कि जिसने इस मखलूक को खल्क करते हुए इसमें कमाल की ख्वाहिश और कमाल पजीरी की नेमत अता की है। लिहाजा तमाम हम्द सना इसी अजीम ज़ात के लिए मुख्तस है, लेकिन हर नेमत पर हम्द करना इंसान की कुदरत से खारिज है। इसीलिए परवरदिगार ने सिर्फ नेमत के एतराफ को ही अपनी हम्द करार दिया। इकरार नेमत के बाद शुक्र नेमत का मरहला आता है, लेकिन इसकी नेमत का दायरा इतना वसी है कि इनका शुक्र तो बहुत दूर की बात है, इनका शुमार करना भी इंसान के लिए नामुमकिन है। इसीलिए इसने शुक्र से आजिज़ी के इजहार को ही अपना शुक्र करार दिया है। सैयदुस्साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं कि पाक व मुनज़्ज़ा है वो ज़ात जिसने अपनी नेमत के इकरार को हम्द और शुक्र से आजिज़ी के इकरार को शुक्र करार दिया है। तो सामेईन, अब हम पेश करने जा रहे हैं अगला प्रोग्राम कलामे नूर।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है।
कलामे नूर।
अजीज सामईन, प्रोग्राम कलामे नूर के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर और मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम भी आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा।
कुरान वो किताब है जो दर्से इंकिलाब है, हमारी दर्से का है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है जो दर्से इंकिलाब है, हमारी दर्से का है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है
बेश मेरा बे जहां बिस्मिल्ला सुभान अल्लाह, ये कुरान अल्लाह अल्लाह। उम्मुल किताब है ये माशाल्लाह, एक एक सूरा है यूनिवर्सल लॉ।
कुरान वो किताब है जो दर्से इंकिलाब है, हमारी दर्सगा है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है।
हम्द व शुक्र परवरदिगार और मिदहत व सनाए अहमद मुख्तार के साथ सिलसिलावार तफसीर कलाम नूर में आइए। रूह परवर गुफ्तगु का आगाज सूरह तहरीम की नवी आयत की तिलावत से अपने दिल को मुनव्वर करते हैं। इरशाद कुदरत होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير।
पैगंबर, आप कुफ्र और मुनाफिकीन से जिहाद करें और उन पर सख्ती करें और उनका ठिकाना जहन्नम है और वही बदतरीन अंजाम है।
सामईन, गुज़श्ता प्रोग्राम में काफरों की जिल्लत और रुसवाई और क़यामत के दिन अहले ईमान की इज्जत और सरबुलंदी का जिक्र किया गया था। अब इस आयत करीमा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है, कुफार और मुनाफिकीन से जंग कीजिए और अगर जरूरी हो तो उनके साथ सख्ती से पेश आइए, क्योंकि कुफ्र और निफाक का अंजाम बहरहाल جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
Allah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله.
سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
سجد کر کے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ سردار وہ ہے تیرے بچوں کا دے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں برادر مومن کی ہی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ وہ مومن اور مسلمان نہ ہو، تب بھی ہمسایہ ہونے کے ناطے اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، موجود ہو تو اس کا احترام کرو، جب وہ مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے رازوں کا تم تجسس نہ کرو، اگر اس کی کوئی برائی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپاؤ، اور اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا تو تم اس سے بات کے بارے میں نصیحت کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے۔ سختی کے وقت اس کو تنہا نہ چھوڑو اور اس کی لغزشوں کا خیال نہ کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو ہمسائے کے یہ حقوق ہیں اسلام کی نظر میں۔ اور اب پیش ہے اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 فروردین، 7 شوال المکرم اور 6 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات شوال المکرم سن 3 ہجری قمری کو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مدینہ منورہ کے شمال میں احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی۔ مشرکین مکہ نے جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی اور 3,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، جبکہ مسلمان مجاہدین کی تعداد 700 سے زیادہ نہ تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب سے صلاح مشورہ کیا اور پھر مدینے سے باہر کفار سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوہ احد کے دامن میں لڑی جانے والی اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لشکر کفار بھاگ اٹھا۔ یہ دیکھ کر کوہ احد کے حساس درے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مامور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ بھاگتے ہوئے کفار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی درے سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ سمیت تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سات شوال المکرم سن 306 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور، سیاستداں اور جغرافیہ داں ابو عبداللہ احمد بن جیہانی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی بیش قیمت تحقیقات کی بنا پر عالم اسلام میں شہرت پائی۔ ان کی اہم ترین کتاب المسالک والممالک ہے جو انہوں نے جغرافیہ کے موضوع پر لکھی ہے۔ ان کے بعد آنے والے محققین نے اس زمانے کے حالات کے بارے میں معلومات اسی کتاب سے حاصل کی ہے۔ سات شوال المکرم 1393 ہجری قمری کو مشہور تفسیر منہاج الصادقین کے مصنف آیت اللہ مرزا ابو الحسین شیرانی نے وفات پائی۔ انہیں تمام دینی علوم میں انتہائی مہارت حاصل تھی اور فرانسیسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کی اہم کتابوں میں تفسیر منہاج الصادقین کے علاوہ شرح کفایت الاصول خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آپ پر پابندی لگا دی گئی۔ آخر کار یہ مرد مجاہد 23 اسفند 1340 ہجری شمزی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ چھ اپریل سن 1580 عیسوی کو پرتگال کو، جو 16ویں صدی عیسوی میں یورپ کا ایک مشہور ترین ملک تھا، اسپین کا حصہ قرار دیا گیا۔ پرتغال ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں اسپین کا سیاسی حریف تھا، لیکن اقتصادی بدحالی کی بنا پر وسیع پیمانے پر اپنے باشندوں کی ہجرت کی وجہ سے سیاسی لحاظ سے کمزور ہو گیا اور اسی بنا پر اسپین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پرتغال کے قبضے کے بعد اسپین کے بادشاہ فلپ دوم کے حکم سے اس کی نوآبادیاں بھی اسپین کے قبضے میں چلی گئیں۔ چھ اپریل سن 1937 عیسوی کو اٹلی نے البانیا پر قبضہ کرنے کے لیے وسیع حملوں کا آغاز کر دیا۔ ان حملوں میں 10,000 فوجیوں کے علاوہ 400 جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ اس 5 روزہ جنگ میں البانوی فوجیوں کو شکست ہوئی اور البانیا پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا۔ چھ اپریل سن 1721 عیسوی کو روس کے شہنشاہ پیٹر اعظم نے سویڈن پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے روس سویڈن، پولینڈ اور ڈینمارک کے ساتھ سن 1700 سے شمالی جنگوں میں مصروف تھا۔ روسی یلغار کے وقت سویڈن نے متحارب ممالک سے صلح کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روس کے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن توسیع پسندی کے عزائم کی وجہ سے پیٹر اعظم نے عظیم لشکر کے ساتھ سویڈن پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد نو شاتاد نامی صلح معاہدہ بھی اس پر مسلط کر دیا۔ اس معاہدے کی روسے فن لینڈ اور سویڈن کے کچھ علاقے روسی قلمرو میں شامل کر لیے گئے۔ کیونکہ فن لینڈ اس وقت سویڈن کے قبضے میں تھا، اس طرح سویڈن کی طاقت گھٹ گئی اور روس یورپ کی ایک سپر طاقت میں تبدیل ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ تو ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی ہاں، ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ سامعین، چند ہی لمحوں کے بعد آپ خبروں کا تیسرا بلیٹن سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف کا خطاب۔ فلسطینی عوام کی استقامت کو خراج تحسین اور دشمنوں کو انتباہ۔ ٹرمپ کے خط کا جواب، خط کے سیاق و سباق اور لہجے کے مطابق دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری۔ شہدائے غزہ کی تعداد 50,690 سے تجاوز۔ افغان بارڈر سے پاکستان میں داخل ہونے کی دہشت گردوں کی کوشش ناکام۔ 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کا پاکستانی فوج کا دعویٰ۔ اور ہندوستان میں متنازعات، وقف ترمیمی بل قانون میں تبدیل۔ مسلم تنظیموں کا ملک گیر مہم کا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہم جنگ شروع نہیں کریں گے، لیکن ہر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے سپاہ پاسداران کے جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈروں اور افسران کے اجلاس سے خطاب میں غزہ کی رزمیہ داستان کو تاریخ کی حیرت انگیز ترین داستان قرار دیا اور کہا کہ مکمل طور پر محصور ایک پٹی کے عوام کھانے پینے کے بغیر دشمن کی بے رحمانہ فائرنگ میں قرآن پڑھتے ہیں، حجاب کی پابندی کرتے ہیں، کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور دشمن کو غلبہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے استقامتی محاذ کی پائیداری اور استواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمنی مجاہدین، حزب اللہ لبنان اور عراق کے مزاحمتی محاذ کے مجاہدین اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس بڑے شیطانی محاذ سے مقابلے میں حزب اللہ، فلسطین یا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے، تو یہ سوچ جنگ کے حقائق کے مطابق نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاسداران انقلاب اسلامی ہیں، جہاد ہماری جائے پیدائش اور مسکن ہے، اور ہمیں بڑی جنگوں اور بڑے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اگرچہ عاشورہ کی دوبارہ تکرار نہیں ہوگی، لیکن ہم نے عاشورہ سے ہی سیکھا ہے اور اسی مکتب کے شاگرد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دشمن زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ ہماری دسترس میں ہیں اور صہیونی حکومت ہمارے سامنے بچھے ہوئے ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد باقری نے ایران کے قومی مفادات کے دفاع کے عزم پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ پسند نہیں ہے، تاہم وہ دھونس دھمکی بھی برداشت نہیں کرے گا اور اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد باقری نے مسلح افواج کے کمانڈروں اور محکمہ دفاع کے ڈائریکٹروں نیز کارکنوں کے ایک اجتماع سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں وعدہ صادق فوجی کارروائیاں انجام دے کر اپنی اور دشمن کی فوجی توانائیوں اور خامیوں کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہے اور ہم نے اپنی خامیاں مختصر مدت میں دور کر لی ہیں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران کی مسلح افواج نے دفاعی ہتھیاروں کی تیاری اور مختلف قسم کے دفاعی ہتھیاروں کے شعبے میں جو پیش رفت حاصل کی ہے اس کا دشمن سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل محمد باقری نے امریکہ کی نئی ٹرمپ حکومت کو تسلط پسند قرار دیا اور کہا کہ آج پوری دنیا اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ ٹرمپ اپنے دوست ملکوں تک سے اڑے ہوئے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کو جو خط لکھا ہے اس خط کے لب و لہجے کے پیش نظر انہیں جواب دیا جا چکا ہے اور عالمی برادری کو سمجھ لینا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ پسند نہیں ہے، تاہم وہ دھونس دھمکی اور تسلط پسندی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے خط پر ایران کا جواب مذکورہ خط کے سیاق و سباق اور لہجے کے مطابق دیا گیا ہے اور ساتھ ہی سفارتکاری کے مواقع کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں نوروز 1404 کے زیر عنوان ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم تمام ممکنہ حالات و واقعات کے لیے تیار اور اپنے قومی مفاد کے لیے پرعزم اور سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے خطے کے سلسلے میں اپنی اصولی اور ذمہ دارانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم پر بھی زور دیا۔ سید عباس عراقچی نے شام اور یمن کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی بیانات کی مذمت کی اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم، نیز لبنان اور شام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ روکنے کے لیے سبھی ملکوں کی یکجہتی اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کے خط پر ایران کا جواب سفارتکاری کے مواقع کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے سیاق و سباق اور لہجے کے مطابق دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصولی طور پر ایسے فریق کے ساتھ براہ راست مذاکرات بے معنی ہیں جو دھمکیاں دے اور اس کے مختلف عہدیداروں کی تضاد بیانی جاری ہو۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں شہداء غزہ کی تعداد 50,690 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ تازہ حملوں میں 26 فلسطینی شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں اور 113 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں جو 18 مارچ کو شروع ہوئی اب تک 1,335 فلسطینی شہید اور 3,297 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50,695 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,15,338 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے غزہ میں انسانی حالات کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 10,00,000 معصوم بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے کہا کہ 2 مارچ سے غزہ کے لیے امداد رسانی مکمل طور پر بند ہے جس کی وجہ سے خوراک پانی کی شدید قلت ہے۔ جس کی وجہ سے خوراک اور پانی کی شدید قلت ہے اور زندگی بچانے والی دوائیں ناپید ہو گئی ہیں. نیز حالات تشویشناک حد تک بحرانی ہو گئے ہیں. یونیسیف نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال جاری رہی تو بہت سے بچے بھوک سے لقمہ اجل بن سکتے ہیں. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے ہیں. لبنان کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے اتوار کو جنوبی لبنان میں زبقین علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا جس میں 2 افراد شہید ہو گئے. اس سے پہلے المیادین ٹی وی چینل نے جنوبی لبنان کے شہر سیدا میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی حملے کی خبر دی تھی جس میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے تھے. 27 نومبر سن 2024 کو فائر بندی کے سمجھوتے کے بعد سے غاصب صہیونی حکومت مختلف بہانوں سے حزب اللہ لبنان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ یمنی فوج کی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے ساتھ کئی گھنٹے تک جھڑپ ہوئی ہے. بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے مسلسل 4th ہفتے بھی بحر احمر میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا کر یمن کے خلاف امریکی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز یمنی بحریہ کے تعاون سے میزائل اور ڈرون یونٹوں نے شمالی بحر احمر میں امریکی بحری جنگی جہازوں خاص طور پر ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز کو کروز میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا. یحییٰ سری نے کہا کہ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے اس آپریشن نے یمن میں امریکہ کو جارحیت سے باز رکھا. انہوں نے بتایا کہ ایک اور کارروائی میں یمنی مسلح افواج نے طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین کے ساتھ موجود سپلائی اور سپورٹ فریگیٹ کو بھی بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے. یحییٰ سری نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ یمنی قوم، قائدین اور فوج اس وقت تک دفاعی کارروائیوں کے ذریعے فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے جب تک کہ غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس علاقے کا ظالمانہ محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان بارڈر سے دہشت گردوں کے پاکستان میں داخلے اور دراندازی کو ناکام بناتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے ایک گروہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کی. سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے جوابی کارروائی کی جس کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے اور جھڑپ میں 8 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے جنہیں گرفتار کر لیا گیا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وہ بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور اپنی سرزمین پر موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر آپریشن کلین اپ جاری ہے اور سیکورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کے خاتمے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکس اور پرعزم ہیں. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا ہے کہ امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا جائے گا. پاکستان کے شہر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جمعہ 11 اپریل کو ملک بھر میں غزہ کی حمایت میں احتجاج کریں گے. 13 اپریل کو کراچی میں فلسطین مارچ ہوگا. 20 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پوری دنیا میں فلسطین کے معاملے پر قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے چہرے کا نقاب اتر چکا ہے اور ثابت ہو گیا کہ مغرب آج بھی اتنا ہی وحشی ہے جتنا تاریک دور میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، امریکہ کسی کا دوست نہیں۔ یوکرین کے حالات دیکھ لو، امریکہ اور اسرائیل مجرم ہیں، انہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ عید پر فلسطین میں بچوں پر بمباری کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ امریکہ اور یورپی یونین اسرائیل کے سپورٹر ہیں، غزہ کی صورتحال پر کوئی بولنے کو تیار نہیں، مغرب میں باضمیر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 80-90% غزہ تباہ ہو گیا ہے، غزہ میں 80,000 لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے پنجاب پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ 2 دن میں 2772 سے زیادہ افغان باشندوں کو ہولڈنگ سینٹروں میں پہنچایا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں غیر قانونی افغان باشندوں کے لیے 46 ہولڈنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب سے اب تک 1,300 سے زیادہ افغان باشندوں کو نکالا جا چکا ہے۔ ہندوستان میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ گزٹ آف انڈیا میں نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت قانون نے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کو گزٹ کر دیا۔ مسلمانوں، سول سوسائٹی اور حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کی سخت مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے والے وقف ترمیمی بل پر ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو نے گزشتہ روز ہی یعنی سنیچر کے روز ہی دستخط کر دیے تھے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت قانون نے اس ایکٹ کو گزٹ آف انڈیا میں ایسی حالت میں باضابطہ نوٹیفائی کیا ہے کہ ہندوستان کی مختلف مسلم تنظیموں نے اس کے خلاف ملک گیر مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس بل کی ہندوستان کی حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے سخت مخالفت کی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطینی کاز کے ساتھ اسور قاسمی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور غزہ مسلسل صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہیں۔ سینکڑوں فلسطینی ہر روز شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، اور عالمی ادارے اور عالمی برادری بدستور اس پر خاموش ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غزہ کی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فلسطینی کا آج پروگرام ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان اسفر قاسمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت جاری ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب چند ایک مسلم ممالک چھوڑ کر باقی مسلم ملکوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جارحیت پر امریکہ سمیت بعض مغربی ممالک بھرپور طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، نہ صرف پیچھے کھڑے ہیں بلکہ اسے ہر طرح کا اسلحہ، گولہ بارود اور ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پر جو ہلکی سی ان کے خلاف اگر کوئی حرکت بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ناکام بنانے میں پیش پیش ہیں۔ پہلے ایک رپورٹ، پھر اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ پر صہیونی فوج کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس میں کچھ جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے موقع پر کچھ عرصے کے لیے کمی آئی تھی، جس کے بعد صہیونی حکومت نے پھر سے غزہ پر زمینی اور ہوائی حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور گزشتہ چند روز کے دوران اس ننگی جارحیت میں مزید سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، جن میں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اب تک 1250 سے زائد فلسطینی شہید اور 3000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ پر صہیونی جارحیت کے نتیجے میں 50,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 1,14,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں واقع شفا اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسپتال میں زخمیوں کے علاج کے لیے جگہ نہیں بچی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے آنروا کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے روز کم از کم 100 فلسطینی بچے جاں بحق یا زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے اس صورتحال کو خوفناک اور انسانیت کے ماتھے پر داغ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بچوں کا قتل بلا جواز ہے، فوری دوبارہ جنگ بندی کی جائے تاکہ بچوں کی زندگیوں کو تحفظ مل سکے۔ غزہ کی اس افسوسناک صورتحال اور اس پر دنیا کے ممالک اور عالمی اداروں کی خاموشی پر ایران اور پاکستان نے سخت تنقید کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے غزہ پٹی اور غرب اردن میں صہیونیوں کے مظالم اور جرائم میں شدت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے غذائی حقوق کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تل ابیب نے بھوک اور قحط کو نسل کشی کا وسیلہ بنا رکھا ہے، جس کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے مذکورہ واقعات پر برطانیہ، کینیڈا، جرمنی اور فرانس جیسے انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک کی بے عملی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک نے ثابت کر دیا ہے کہ انسانی حقوق ان کے لیے محض ایک نعرہ ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ فلسطینیوں کو ریلیف نہ دے پانا سلامتی کونسل پر سوالیہ نشان ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے خطاب میں کہا کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے فلسطینی عوام کو بھوک اور نقل مکانی کی اجتماعی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ہم اس ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو فلسطین کے موجودہ صورتحال پر محض تماشائی بنا رہے اور کچھ نہ کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اخلاقی دیوالیہ پن اور انسانیت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے بھی کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قراردادوں، جنگ بندی معاہدے، بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور جنیوا کنونشن سمیت تمام مہذب طرز عمل کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام کی مظلومیت نے پوری دنیا میں مسئلہ فلسطین کو نہ صرف اجاگر کر دیا ہے بلکہ صہیونی حکومت کے مکروہ چہرے پر پڑا ہوا نقاب بھی الٹ دیا ہے، اور مغربی دنیا کے عوام کے سامنے اس کا حقیقی چہرہ عیاں کر دیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام مسئلہ فلسطین اور قدس کی آزادی کے لیے ہم آواز ہو جائے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب قدس اور فلسطین صہیونی چنگل سے آزاد ہوگا اور مسلمانوں کا قبلہ اول ایک بار پھر مسلمانوں کے آغوش میں واپس آ جائے گا۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس وقت اسی موضوع پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر ہادی سروتی، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
سوال میں پہلا یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے صہیونی جارحیت کا جو سلسلہ غزہ پر شروع ہوا تھا وہ اب تک جاری ہے مسلسل، اور جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے ایک مختصر وقفے کے بعد وہ دوبارہ سے شروع ہوا، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، تو یہ جارحیت رکتی کیوں نہیں ہے؟
بله،
جی
خوب با نام خدا شروع میکنیم.
دیکھیے طوفان الاقصی آپریشن اس طرح کے آپریشن سے نپٹنے کے لیے اس کی کوئی تیاری نہیں تھی اور ایک پوری طرح سے غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ یعنی اس کا جو سارا نیٹ ورک تھا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا اس کا جو سیکیورٹی نیٹ ورک تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو گیا تھا اور اس سے پوری دنیا میں ایک ایسا پیغام گیا تھا کہ صہیونی حکومت کی کمزوری جو ہے کھل کر سامنے آ گئی تھی اور دنیا میں اس بات پر بات ہونے لگی تھی کہ صہیونی حکومت جتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتی ہے اسرائیل جتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے وہ سب ایک جھوٹ تھا اور ایک اس کی مکاری تھی. لیکن اب اس نے کھسیانے کے بعد یعنی ایک طرح سے اس نے اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے اس نے صہیونیوں یعنی فلسطین پر اور غزہ پر یعنی اندھا دھن وحشیانہ حملے شروع کر دیے اور اس نے جو ہے لگاتار ایسے ظلم کیے کہ جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اس کے عام طور سے بچوں اور خواتین کو جو ہے ان کے اوپر حملے کر رہا تھا. اس بیچ لگاتار یہ کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو جائے صلح ہو جائے امنیت ہو جائے اور بیچ میں ایسا ہوا کہ آپ نے درمیان میں دیکھا ہوگا ایسا ہوا کہ تھوڑے دن کے لیے جنگ بندی بھی ہوئی اور مذاکرات بھی ہوئے لیکن یہ مذاکرات جو ہوئے یا جو جنگ بندی ہوئی وہ بھی ایک طریقے سے نیتن یاہو نے اس کی بھی پوری طرح سے خلاف ورزی کی پوری طرح سے بین الاقوامی. ویسے بھی جو اسرائیل ہے غاصب صہیونی حکومت ہے اور جو اس کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی بین الاقوامی قوانین کے پابند نہیں رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے جس نے کبھی بھی کسی بھی بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہیں کی ہے. لیکن ادھر کچھ دنوں کے لیے جب دباؤ پڑا ہو ان کے اوپر انہیں خود یعنی جب دیکھا کہ اتنا زیادہ جو ہے استقامت ہو رہی ہے اور ان کو کسی بھی مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے جنگ بندی کو کچھ مرحلوں کی جنگ بندی کو قبول کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ بندی کے بعد لگاتار وہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہا اور آج جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جس طرح سے حملہ شروع ہوا ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے.
اگر دکتور مادانی مینیم کے جاری ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو دنیا کے ممالک ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں چاہے وہ اسلامی ممالک ہو چند ایک کو چھوڑ کر اسلامی جمہوری ایران ہو یا پاکستان ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک جو ہیں جس طرح رد عمل دینا چاہیے تھا ویسا نہیں دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟
جی میں سب سے پہلے اس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں کیوں اسلامی ممالک نے اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا ہے اور آپ نے جیسا کہا کہ صرف کچھ ہی ایسے ملک ہیں جس میں ایران سر فہرست ہے پاکستان ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دکھایا ہے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ میں ہے اور جب امریکہ کی بات ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو پوری طرح سے اس کے نوکر بن چکے ہیں اس سے خوف زدہ ہے اور دوسرے اور جو ممالک ہیں جو اسلامی نہیں ہیں ان کا جو ہے وہ ملی مفاد ہے ان کی تجارت ہے ان کے اوپر وہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے اوپر پابندی نہ لگ جائے اور وہ انہی ڈر کی وجہ سے اسی خوف کی وجہ سے امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے ہیں انہیں ڈر ہے اس بات کا. لیکن اب ایران کی بات جہاں تک کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایران آج جب سے انقلاب اسلامی ایران میں رونما ہوا ہے اس کے بعد سے ایران نے کبھی بھی ان تمام چیزوں کی فکر نہیں کی ہے اور ہمیشہ دنیا میں نہ صرف فلسطین دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ عام لوگوں پر ظلم ہوتا آیا ہے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عام لوگوں پر ظلم ہوتا آیا ہے ایران نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ان کی حمایت کی ہے اور رہبر انقلاب اسلامی کہ آپ دیکھ لیے ہمیشہ انہوں نے اس طرح کے بیان دیتے آئے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ مظلوموں کے حمایت ہے ان کا ساتھ دینا ہے اور اسی سیاست پر اسی بنیاد پر آج بھی ایران جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ دوسرے جو ممالک کی آپ نے بات کی ہے تو ان کا جو ہے وہ ایجنڈا پوری طرح سے صاف ہے اور ظاہر ہے, وہ کسی بھی صورت میں امریکہ کو جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہر وہ مطلب کام سے بچتے ہیں, اس طرح کے کام سے بچتے ہیں کہ جس سے امریکہ کو کوئی برا نہ لگ جائے, امریکہ برا نہ مان جائے, اور وہی یہی ایک اہم وجہ ہے کہ وہ آج اتنا زیادہ دنیا کے بدترین مظالم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, جس طرح غزہ میں جس طرح معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, وہ سب خاموش ہیں اس پر.
جی بہت شکریہ. اس وقت پاکستان سے ہمیں قیصر عباس خان صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر سیاسی مبصر ہیں, تجزیہ نگار ہیں. قیصر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی قیصر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ غزہ کے جو مظلوم عوام ہیں ان کی مظلومیت نے پوری دنیا کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کر دی ہے اور اسے ان حکومت کی حقیقت سے دنیا کو واقف کرایا ہے. تو جب غزہ کے مظلوم عوام نے اپنی مظلومیت سے پوری دنیا کو اپنی حمایت پر آمادہ کیا ہے, تو کیا یہ پلیٹ فارم نہیں بنتا کہ اسلامی ممالک اسی حمایت کو سامنے رکھ کر ایک ایسا جامع لائحہ عمل تیار کریں کہ جو غاصب سے ان حکومت کو اس سے جارحیت سے روک سکے؟
جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو حکومت ہے, دوسری عوام ہے. اب یہ جو بھی جارحیت اسرائیل کی ہوئی ہے, جو ظلم اس کی طرف سے ہوا ہے اور انتہا کا ظلم ہوا ہے, دنیا جو آج ظلم کا مشاہدہ کر رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اس دنیا نے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے نہ تو بچوں کی پرواہ کی, نہ بوڑھوں کی, نہ خواتین کی, نہ کسی اور کی, اور تمام انفراسٹرکچر اور جو اہم ترین جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ہیلتھ میڈیکل اور ایجوکیشن اور تمام چیزیں انہوں نے تباہ کر دی. یہ ایک بدترین ظلم انہوں نے کیا اور کہاں شہادتوں کا جو ہے ریشو پہنچا رہا 50,000 کے اوپر اور اس کے ہاتھ روک نہیں رہے. یہ سب کچھ ہے. اس چیز نے پوری دنیا کو بیدار تو کیا, اس میں دوسری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دو اس میں اب کیٹیگری چل رہی ہیں, بلکہ تین کہوں گا. ایک تو ایران ہے, اب وہ عملاً اپنا جو کام ہے وہ اپنا کر رہا ہے, عملاً جو اس کو جو کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے, لیکن اپنے ادارے کو اپنے ایک محدود اس کے اوپر ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو صرف بیان تک جو ہے نا وہ محدود ہے, بیان سے اوپر نہیں چل رہی, جیسے پاکستان ہے یا اس طرح کے کچھ اور ممالک ہیں جو بیانات کی حد تک کم سے کم وہ مذمت ضرور کرتی ہیں, یعنی اپنی نفرت کا اظہار ضرور کر رہی ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خاموش, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ اس میں دو قسم کے ہیں, ایک مسلم ہے ایک نان مسلم ہے. نان مسلم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کے چلے اپنی بات ہوئی, لیکن اگر ہم اسلام کی دین اسلام کی بات کریں, اسلامی ممالک کی بات کریں, تو یہاں پر تو ایک نظریہ ہے, یہاں پر تو اسلام نے دین ایک نظریہ دیا ہے, لیکن وہ نظریہ یہاں پر فالو نہیں کیا جا رہا. OIC تو ہمارے پاس موجود ہے, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. اس کو جس طرح استعمال ہونا چاہیے, جس مقصد کے لیے ہونا چاہیے, اس مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا, اس کے پیچھے مسائل اور بن جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر اس میں یہ ممالک جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ خاموش نہ بیٹھیں اور جتنا بھی ان کے پاس وسائل ہے, کم ہے زیادہ ہے, جتنے تمام کو بورے کار لائیں اور عملاً کوئی جہاد کی طرف آئیں, عملاً کوئی کام کریں, تو اسرائیل کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کرتا. اب یہ اسرائیل آج کی بات نہیں, 76 سے مختلف حوالے سے صابرہ شتیلا کیمپ کے ظلم بھی ہمارے سامنے ہیں, وہ بھی دنیا نے دیکھے, اس وقت ہی مذمت کی گئی, لیکن کیا ہوا, اس کا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوا, اپنے مقاصد میں یہ لوگ کامیاب ہوئے. اسی طرح جو بھی یعنی یوم نقبہ سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, ایک ہے عوام ایک ہے حکومت. اب اسرائیل کے خلاف نفرت اور فلسطینیوں کے لیے جو ہے جذبہ ہمدردی اور جذبہ محبت, یہ کس کے اندر ہے؟ یہ عوام کے اندر ہے. یہ آواز اٹھ رہی ہے کولمبیا یونیورسٹی سے, یہ آواز اٹھ رہی ہے طلباء میں, یہ آواز اٹھ رہی ہے عام لوگوں میں. اور ابھی آپ نے یوم القدس العالمی میں دیکھا کہ اس طرح جو رش تھا تمام جگہوں پر, پاکستان سمیت جتنے بھی ممالک تھے اس میں پہلے سے کہیں زیادہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ عوام تو بیدار ہے, عوام کے اندر تو یہ چیز آ چکی ہے کہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہمیں کس سے نفرت کرنی ہے, کس سے محبت کرنی ہے, ان کو ظالم اور مظلوم کا فرق تو معلوم ہے. اور اسی فرق کی وجہ سے وہ آج اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر اس کے یہ جو جتنا اس کا ایکٹ ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ناپسندیدگی اور نفرت میں دیکھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ہمارے معزز مہمان کے خیالات آپ نے سنے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی بعض ادارے ہیں وہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں، جیسے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر ہے فرانسسکا البانیز، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جنگ نہیں ہے بلکہ اجتماعی قتل عام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ نہ کارخانے میں توتی بن جاتی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟
دیکھیے جیسا کہ آپ نے یہ کہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی نہیں ہے، بالکل حقیقت یہی ہے کہ لگاتار اقوام متحدہ اور دوسرے جو اقوام متحدہ سے متعلق جو تنظیمیں ہیں اور دنیا بھر کی دوسرے ممالک کی جو عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے لگاتار یہ بیانات دیے اور اس بات پر اعتراض کیا ہے، لیکن آپ خود اس بات کے شاہد ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بھی طرح کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے، امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے، اور جب تک امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے اس وہ اس بات کی فکر ہی نہیں کر رہی ہے، کر رہا ہے یہ دہشت گرد حکومت کسی طرح سے اس بات پہ فکر نہیں کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو بات کریں ہم اگر، تو آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی اس وقت لاچاری اور اس کی نااہلکاری پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور پوری دنیا اس بات کو اب سمجھنے لگی ہے کہ اقوام متحدہ وہ ایک کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ اور جہاں جہاں جب امریکہ نے کہا ہے اس کا غلط استفادہ کیا ہے، چاہے وہ سلامتی کونسلس ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کی دیگر تنظیمیں ہوں، ہمیشہ انہوں نے جو ہے امریکہ نے اس کا غلط استعمال کیا ہے اور اپنے مفاد، اور جب بھی کسی بھی تنظیم نے یا کسی بھی اقوام متحدہ کی ایجنسی نے ان کی مخالفت کی ہے تو برعکس آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، امریکہ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے امریکہ نے۔ اور آپ نے بھی حال میں ہی سنا ہوگا کہ خود دہشت گرد صہیونی حکومت نے اینٹونیو گوٹیرس جو جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ تو یہ پوری دنیا داری، پوری دنیا اس تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ پوری طرح سے بین الاقوامی قانون کو پیروں تلے روند رہے ہیں، لیکن کیوں خاموش ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو اجرا نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں عالمی فوجداری عدالت نے اس نتانیاہو اور اس کے جو وزیر جنگ تھا اس کے خلاف جو ہے وہ گرفتاری وارنٹ جاری کیا، لیکن وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مشکل ہے تمام عالمی تنظیموں کی اور اقوام متحدہ کی، جس نے اس اقوام متحدہ کو پوری طرح سے ناکارہ بنا دیا ہے، اور اسرائیل جو ہے پوری جو نہیں جسے کہا جائے کہ پوری طرح سے ہر ظلم کر رہا ہے، اور بنا خوف و ڈر کے وہ جس کو چاہتا ہے وہ مار دے رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے قتل کر دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 19,000 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 39,000 فلسطینی بچے ایسے ہیں کہ جن اپنے ماں باپ میں سے کسی یا ایک کو یا دونوں کو محروم ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، اور بین الاقوامی خاموشی کے سائے میں صہیونی حکومت کا سزا سے بچ جانا غزہ میں بچوں کے خلاف اس حکومت کے جرائم میں اضافے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جس طرح سے فلسطین کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ظلم کی کا اور زیادہ انتہا جو ہے وہ لکھی جائے گی۔
قیصر عباس صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی ہمارے معزز مہمان نے بات کی کہ نتن یاہو کو خاص طور پر امریکہ کی ہر طرح کی حمایت حاصل ہے اور اسی کے بل بوتے پر وہ بدماشی کرتا چلا رہا ہے، اور ہم نے اس کا مظاہرہ جو ہے سلامتی کونسل میں بھی دیکھا یا دوسرے عالمی اداروں میں دیکھا، پاکستان نے سلامتی کونسل میں آواز بلند کی جب اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کو 15 کارکنوں کو شہید کیا گیا, ان کی لاشیں اجتماعی قبر میں دفن کی گئیں. پاکستان نے کہا کہ ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ظالم کو روکا نہیں جا رہا. دوسری طرف پاکستان نے تجویز پیش کی انسانی حقوق کے کمیشن میں کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے غیر جانبدارانہ جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. اس کو بھی امریکی کانگریس کے 2 سربراہوں نے اس کے اراکین کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو جو آئی سی سی کے افراد کے ساتھ ہم نے سلوک کیا تھا وہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا. تو ظالم کا ساتھ دینا اور مظلوم کو ہی دھمکیاں دینا, کیسے دیکھتے ہیں امریکی رویے کو؟
دیکھیں امریکی رویہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو آپ کے سامنے ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, اس کا رویہ بدتر ہوتا جا رہا ہے. جو میں اس کہہ رہا تھا کہ جو ابھی موجودہ جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جب سے یہ آئے ہیں, پہلے امریکہ کا رویہ اس سے پہلے جو بھی ہے وہ تو معلوم ہی سب کو کہ اپنی مرضی مسلط کرتا ہے, اپنی مرضی چلاتے, کسی کی بات مانتا نہیں ہے. اس کا سارا ہولڈ جو ہے نا مکمل جتنے بھی عالمی ادارے ہیں بشمول یو این او اور یو این جی اے اور یو این جو ہے یہ سیکورٹی کونسل جو ہے یہ تمام کے اوپر اس کے اثرات موجود ہیں اور ان کے جتنے بھی ہیں ممبرز ان کے اوپر بھی تمام ممالک کے اوپر بھی ان کے اثرات موجود ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب 7 اکتوبر کے تقریباً 2 یا 3 مہینے کے بعد اسرائیلی جو وزیر ہے اس نے کہا تھا کہ بڑے فخر سے یہ بات کی تھی کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ہماری شکست نہیں ہو سکتی کیونکہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے. وہ بار بار یہ بات کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر اپنا وہ ایک جو خاص اس کا یعنی متکبرانہ جو رویہ ہے وہ اس کو اپنا وہ ظاہر کرتا ہے. ابھی آپ نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دفعہ کی صدارت کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, یعنی ایون کہ اپنے قریبی جو اپنا ہمسایہ جو ان کے لیے اہم ترین ہے, ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں, ان کی سلامتی کے لیے بھی کام کرتا ہے, کینیڈا کو بھی وہ ان کے ساتھ بھی مسئلہ بنایا ہوا ہے, یورپ کے ساتھ بھی یہ ٹیرف والے مسئلے کو پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے, لیکن وہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اب یہ دیکھ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, اسرائیل امریکہ کی اہم ترین پروکسی ہے. جس طرح رب نے موزم نے فرمایا تھا کہ اس علاقے میں صرف ایک پروکسی نظر آ رہی ہے وہ ہے اسرائیل, اور یہی بات ہم پہلے سے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل ہی ہے جو پروکسی ہے اور کوئی پروکسی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس نے اپنی پروکسی کو فیڈ تو کرنا ہے, اب اس نے جو اس کی یہاں پر نیابت کر رہا ہے اس کو اس نے فیڈ تو کرنا ہے. اس کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ اس علاقے میں اس کو جو ہے یہاں کا تھانے دار بنا کر پیش کیا جائے اور یہاں پر اس کو جو پورے علاقے کو کنٹرول جو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے. لیکن اگرچہ کہ انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد اس کی قدم تو رک گئے, وہ تو نہیں کر سکے, لیکن ان کی ظاہر کوششیں اپنی جاری ہیں, اس کے لیے اپنا پورا پورا کام کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مسلمانوں کے رویے کے اوپر کہ جو بھی یہ ہمارے حکمران ہیں جس جس ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ممالک ہیں وہ ذہنی طور پر کیا وہ غلامی قبول کر چکے ہیں امریکہ کی یا وہ کسی مجبوری کے تحت کر چکے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ظاہر مجبوری ان کی آپ کے سامنے ہے کہ یہ اسپیشلی عرب ممالک ترکی یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہ بلینز میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ ٹریڈ اگر ختم ہو گیا تو ہمیں نقصان ہوگا. وہ اپنے اس ذاتی مفاد کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس مظلومیت کو نہیں دیکھ رہے فلسطینیوں کی, وہ صرف اپنی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہ ان کا ایک مسئلہ تو ہے اپنی جگہ کے اوپر اور اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہی چیز ہے کہ امریکہ نے یعنی ایون جو آپ نے دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف جو بنایا گیا تھا اور آئی ایم ایف جو ہے اس میں یہ چیز رکھی گئی تھی کہ یعنی یہ لوگوں کو یعنی پورے ممالک کو یہ فنڈنگ تو کرتے ہیں لیکن شرائط اپنی رکھتے ہیں اور شرائط میں یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ سیاسی طور پر بھی آپ نے کہاں کام کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, یہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح امریکہ ایک چھایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس وقت یعنی اس کا وہ جو تکبر ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور یہ فلسطینیوں کو اسپیشلی فلسطینیوں کو نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل اس کے اس کا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسرائیل اپنے وہ جو گریٹر اسرائیل کا اس کا جو منصوبہ تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب زیادہ تیزی دکھا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر ہی اپنے اس منصوبے پر اب مکمل اس کے اوپر عمل درآمد کر لے. اور حیرانی ہوتی ہے یہاں پر یہ جو عرب ممالک ہیں کیونکہ جو ان کا گریٹ اسرائیل کا پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ تمام ممالک شامل ہیں, عرب ممالک شامل ہیں, لیکن جو ممالک شامل ہیں وہ بھی بولنے کو تیار نہیں. حالانکہ نظر آ رہا ہے کل اگر خدا نہ خواستہ یہ فلسطین کا فال ہو گیا, اگر یہ غزہ کا فال ہو گیا, اگر یہاں سے یہ کچھ نہ کر سکے اور یہ اسرائیل کا قبضہ کرنے پر کامیاب ہو گیا, اس کے یہاں پر آگے یہ بڑھنا شروع ہوئے تو ان کو انہی کے اوپر اس نے آنا ہے, انہی کے اوپر قبضے کرنے ہیں آگے, پھر وہاں پر یہ غزہ انہوں نے بنانا ہے. تو یہ دو میں سے ایک صورت ہوگی, یا تو خود بخود سرنڈر کر کے چلے جائیں گے, یا پھر یہ ہوگا کہ وہ یہی کچھ غزہ والی صورتحال وہاں پر ہوگی اور وہ اپنا منصوبہ مکمل کرے گا. جس چیز کو بھی یہ نہیں دیکھ رہے, حالانکہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے, انتہا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اس کو دیکھ, اپنے ممالک کو دیکھیں, کم از کم وہ جو مفادات جس کے لیے آپ آج پریشان ہیں وہ مفادات تو کل ویسے ہی آپ کے ختم ہو جانے اگر جو اسرائیل آپ کے اوپر آ گیا. اب ان چیزوں کو اب اس میں ان تمام چیزوں کے باوجود اگر امریکہ سے ڈرا جائے, اس کے سے خوفزدہ ہوا جائے, اپنا جو مائنڈ ہے وہ جو ہے مطلب سلیوری بنا لیا جائے, وہ غلامانہ بنا دیا جائے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے یہ ذہنی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک عوام کی بات ہے, جو ممالک کچھ ایسے ہیں کہ جو عوام کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں وہ ان کی پالیسی کسی حد تک بہتر ہوتی ہیں, لیکن جہاں پر کنگڈم ہے, جہاں پر یہ مسائل ہیں, وہاں پر عوام ویسے ہی جو ہے نا وہ کنگڈم کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تو بےچارے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کنگڈم میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورا ملک انہی کی ریاست ہے, وہ سب کچھ ان کی ملکیت ہے. جو کوئی خود کما رہا ہے, جو خود کر رہا ہے, کوئی کارخانہ دار ہے, کوئی ذمہ دار, جو بھی جس کا جو بھی ہے, وہ سارا اصل میں وہ سلطنت جو ہے وہ اس کا ہے, وہ اس ریاست کا جو ہے نا وہ مالک جو اس کی ریاست ہے, وہ جو کنگڈم ہے, وہ جو بیٹھا ہوئے اوپر وہی مالک ہے. اور یہ تو بےچارے یہاں نیچے کام کر, جب ان کا دل چاہتا ہے ان سے وہ جو چیز پوچھائی ہوتی وہ لے لیتے ہیں. اب مختلف ممالک اس میں ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت سارے ان کے جو منصوبے ہیں وہ انہوں نے چلا لوگ رہے ہیں, لیکن جو اس کا پھل جو ہے یہ جو ہے نا یہ بادشاہ کھا رہے ہیں. اب یہ صورتحال وہاں پر ہے اور یہ انہوں نے اپنی عوام کو ایک غلامانہ صورتحال میں لا کر کھڑا کر دیا ہے, اور یہ غلامانہ صورتحال ان کی اپنی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے بالکل انہوں نے اپنے کو نیل ڈاؤن کر لیا ہے, اپنے آپ کو بالکل بٹھا دیا ہے, اور جو امریکہ کہے گا وہ یہ لوگ کریں گے. اور یہی چیز نقصان دہ, یہی چیز جو ہے فلسطین کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو جب تک یہ اپنی اس ذہنی سے نہیں نکلیں گے, عالم اسلام اس ذہنی سے نہیں نکلے گا, اس وقت عالم اسلام کی یہ مسائل اور اسرائیل کی نابودی اس طرح بہت مشکل ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا, اس کے لیے ذہن بدلنے ہوں گے, اور جب یہ ذہن بدلیں گے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی.
قیصر عباس خان صاحب, یہاں میں آپ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 5 اپریل بچوں کا عالمی دن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ کے اندر 19,000 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں اور 39,000 بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں یا ماں یا باپ میں سے کوئی ایک شہید ہو چکا ہے. تو حماس نے اس موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکام پر بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے مقدمہ چلایا جانا چاہیے. کیا کہیں گے؟
بچوں کا عالمی دن تھا اور اس میں اب یہ جس نے جب یہ بچوں کا عالمی دن قرار دیا گیا تھا, پہلے تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے کس حوالے سے یہ دن قرار دیا تھا, اور بچوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے ظاہری اگر یہ کیا تھا تو کیا آپ کو یہ فلسطین کے بچے نظر نہیں آ رہے, یا آپ ان کو دنیا کے بچوں میں شامل نہیں کرتے, کیا آپ ان کو انسانوں کے بچوں میں شامل نہیں کرتے, آپ نے آپ کی کیٹیگریز کیا ہیں, آپ کی ترجیحات کیا ہیں, آپ نے کس حوالے سے یہ دن منایا؟ اگر آپ نے بچوں کی فلاح بہبود, ان کی ترقی, ان کی تعلیم, ان کا رہن سہن, اگر اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے آپ نے یہ دن بنایا تھا تو آج بھی آپ کی آنکھیں بند کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ان سے کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ نے جو کی, دیکھیں جہاں تک ہے بات کے اس کا کورٹ پہ کھڑا کرنا چاہیے, بالکل دیکھیں وہ تو پہلے ہو چکا, وہ تو ایک اس کا تو ایک مرحلہ پہلے ہو چکا ہے. وہ تو آئی سی جے نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری بھی کر دی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان وارنٹ گرفتاری کی کس طرح دھجیاں پچھلے دن اڑائی گئیں, کس کس ملک میں نیتن یاہو گئے, وہاں پر ہنگری میں گئے اور وہاں پر ان کا کوئی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں, بلکہ ہنگری جو ہے وہ آئی سی جے سے نکل بھی گیا. اور اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری بھی کیا ان کے خلاف جو امریکہ نے کیا کیا پابندیاں لگائی اور امریکہ نے کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. اب بات وہی آ گئی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی اپنی یہ جو یعنی یہ جو کردار ہے, یہ کردار جب تک ختم ہی ہوگا اس وقت تک مسائل بنتے رہیں گے, یہ دنیا کو بیدار ہونا ہوگا. اور یہ جو مقدمات والی بات ہے, بات یہ کہ یا تو اس مقدمات کا پھر اور کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے, یعنی کوئی کچھ ایسا کچھ کیا جائے کہ جس میں ان کو نتن یاہو کو یا اس کے ساتھ جو بھی اس کے اس جرم میں شامل ہیں, ان کی آئی ڈی ایف شامل ہے یا آئی او ایف شامل ہے, تمام لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے, ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یہ لوگ گرفتار ہوں اور ایک دفعہ گرفتار ہو کے کورٹ میں آئیں, ان کے خلاف مقدمہ چلے,
گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے. قیصر عباس خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب, ہمارے پاس آخر میں ایک منٹ کا وقت موجود ہے, میں چاہوں گا کس طرح خلاصہ کریں گے اپنی گفتگو کو.
جی, جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام کا جو سر انجام ہے وہ بہت ہی یعنی پیچیدہ حالات میں پہنچ چکا ہے, اور جس طرح سے وہاں نسل کشی ہو رہی ہے, بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, جس طرح وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان تمام ظلم کرنے کی وجہ سے یہ فلسطینیوں کو تھکا دیں گے, ہرا دیں گے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ مظلوم فلسطین کے عوام آخر میں ان کی ہی فتح ہوگی اور وہی جیتیں گے, اور یہ تمام جو مظالم جو ظالم ہیں وہ پوری طرح سے نیست و نابود ہوں گے, اور یہ پوری طرح سے مجھے بھی یقین ہے اور ہم سب کو یقین ہے.
بہت شکریہ آپ کا ہادی سربتی صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ضرورت اس بات کی ہے, کم از کم عالم اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر عملی اقدام کرے اور مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو عملی طور پر روکے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.